وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام فریقین سے تشدد میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ موسم بہار میں اپنی کاروائیاں ترک کر دیں تاکہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے نئے آئین پر اتفاق اور انتخابات منعقد ہونے تک ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور اسے امن عمل خراب کرنے والوں سے محفوظ رکھا جائے۔ افغان وزارت خارجہ نے ماسکو امن کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے افغانستان کے امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آج جمعے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس مشترکہ بیان میں افغان عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ایک خوشائند اقدام ہے۔ افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کانفرنس کے شرکا کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس میں فریقین کو دشمنی ختم کر کے امن سمجھوتا طے کرنے پر زور دیا گیا ہے اور جس میں افغانستان کی خود مختاری، اتحاد، جمہوریت اور تمام افغان عوام کے لیے برابری کی بات کی گئی ہے۔ کانفرنس کے بعد مشترکہ بیان امریکہ، روس، چین اور پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ دریاسنا ماسکو میں ہونے والی ایک روزہ امن کانفرنس کو افغان وفد کی درخواست پر آج دوسرے روز تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹرائیکا پلس کے نام سے معروف اس کانفرنس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے شرکت کی۔ قطر اور ترکی خصوصی مہمان کے طور پر اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے علاوہ حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار بھی کانفرنس میں شریک رہے۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب مسائل پورے خطے کو غربت میں دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان اپنے جارحے پڑوسی سے سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود ہتھیاروں کے دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں منعقدہ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ سیکیورٹی اخراجات بڑھانے کے لیے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد وقت کے ساتھ مختلف محرکات کا مقابلہ کرنا ہے، لہذا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی سلامتی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اسے یقینی بنانا صرف فوج کا کام نہیں ہے، یہ کثیر الجہتی عمل ہے اور اس میں قوم کا بھی اہم کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ ہفتے کے روز اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دورے میں وہ بھارت امریکہ اسٹریٹیجک رشتوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ انڈو پیسیفک صورتحال، چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور افغان امن عمل کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس آج جمعے کے روز جنوبی ریاست جارجیا پہنچ رہے ہیں، جہاں COVID-19 وبا میں تیزی دیکھی گئی ہے اور جہاں ایک مساج پارلر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر بائیڈن اور نائب صدر ہیرس جارجیا میں ایشیائی امریکیوں سے لیڈروں سے ملاقات کریں گے اور ان سے فائرنگ کے اس واقعے کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جس میں ایشیائی امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جارجیا کے حکام نے فی الحال فائرنگ کے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ اس حملے کے مشتبہ شخص نے بیان دیا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ جنسی مسائل کا نتیجہ ہے۔ صدر اور نائب صدر COVID-19 کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں طبی حکام سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی شرح 8% تک پہنچ گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی شرح 8% تک پہنچ گئی۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان بھر میں مزید 40 افراد اس موذی مرض کے باعث انتقال کر گئے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان بھر میں کرونا کے 42,845 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,449 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کی مہم بھی جاری ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صوبہ بھر میں اب تک 2,17,637 کرونا وائرس ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام فریقوں سے تشدد میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ موسم بہار میں اپنی کارروائیوں کو ترک کر دیں تاکہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے نئے آئین پر اتفاق اور انتخابات منعقد ہونے تک ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور اسے امن عمل خراب کرنے والوں سے محفوظ رکھا جائے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے عبوری حکومت کا تصور بہترین ہے، لیکن افغان حکومت کو رضامند کرنا اہم ہوگا۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
روس کی میزبانی میں جمعرات کو ہونے والی افغان امن کانفرنس کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں تمام فریقین سے تشدد کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک روزہ کانفرنس افغانستان میں قیام امن کے لیے بلائی گئی تھی اور اس کا انعقاد ایسے موقع پر ہوا ہے جب افغانستان سے غیر ملکی افواج کی انخلاء کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں جمعرات کو منعقدہ کانفرنس میں افغانستان کی قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور طالبان کی طرف سے پولیٹیکل ڈپٹی ملا عبد الغنی برادر نے اپنے وفود کی قیادت کی۔ کانفرنس میں امریکہ، پاکستان اور میزبان روس کے نمائندے بھی شریک تھے۔ کانفرنس کے مشترکہ بیان میں افغان فریقین سے کہا گیا کہ وہ بین الافغان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنائیں اور افغانستان کو ایک آزاد، خود مختار، پرامن، متحد، جمہوری اور خود کفیل ملک بنانے کے اقدام کی حمایت کریں اور ملک کو دہشت گردی اور منشیات سے پاک کریں۔ مشترکہ بیان میں افغانستان میں خواتین، بچوں، اقلیتوں اور دیگر کے حقوق کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار اور پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ خان کہتے ہیں کہ امریکہ ماضی کی سولو فلائٹ کے بجائے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔
ریجنل پاورز ہیں امریکہ، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہ رہا ہے۔ جو سولو کائنڈ آف فلائٹ تھی اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی سارے پروسیس میں، وہ اس سے انکلوسیو پروسیس شاید جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہی ہیں، تاکہ یہ ایک جو ریجنل پاورز ہیں ان کی سپورٹ اس پروسیس کو حاصل ہو جائے۔
میزبان ملک روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف کا کہنا ہے کہ ماسکو افغانستان میں قیام امن کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افغان رہنماؤں کو مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کا تصور پیش کیا گیا تھا، جس میں طالبان کو بھی شامل کرنے کی تجویز تھی۔ تاہم امریکہ کے اس تصور کی افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے بھرپور مخالفت کی گئی ہے۔ تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ روس ایک عرصے سے امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اصل امریکہ کی تجاویز کو اقوام متحدہ اور ترکی میں دیکھا جائے گا۔
ویلکم کرنا چاہیے، لیکن صرف روس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ روس جو ہے وہ کوئی بریک تھرو حاصل کر سکے۔ اصل تو امریکہ نے کرنا ہے، امریکہ نئی تجاویز دی ہیں تو زیادہ اسی کو دیکھا جائے گا۔ یون والی کانفرنس ہے اور جو ٹرکی والی کانفرنس۔
اس کانفرنس کے اعلامیہ کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے ٹیلی فون رابطہ کیا، جس میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ شاہ محمود کا کہنا تھا کہ اس اہم موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور امن خراب کرنے والوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اس موقع کو دیرپا امن کے لیے استعمال کیا جائے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ادھر افغان وزارت خارجہ نے ماسکو میں ہونے والی چار ملکوں کی امن کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے افغانستان کے امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آج جمعے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس مشترکہ بیان میں افغان عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کانفرنس کے شرکا کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں فریقین کو دشمنی ختم کر کے امن سمجھوتا طے کرنے پر زور دیا گیا اور جس میں افغانستان کی خود مختاری، اتحاد، جمہوریت اور تمام افغان عوام کے لیے برابری کی بات کی گئی۔ کانفرنس کے بعد مشترکہ بیان امریکہ، روس، چین اور پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2513 میں بیان کردہ اس بات کی تائید کی گئی کہ ہم طالبان کی طرف سے اسلامی امارات کے قیام کی حمایت نہیں کرتے اور افغان حکومت اور افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے سمجھوتا طے کرنا چاہیے۔ اسی دوران ماسکو میں ہونے والی ایک روزہ امن کانفرنس کو افغان وقت کی درخواست پر آج دوسرے روز تک بڑھا دیا گیا۔ ٹرائیکا پلس کے نام سے معروف اس کانفرنس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے شرکت کی۔ قطر اور ترکی خصوصی مہمان کے طور پر اس کانفرنس میں شامل تھے۔ افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے علاوہ حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار بھی کانفرنس میں شریک رہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ جے آسٹن اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ ہفتے کے روز اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دورے میں وہ بھارت امریکہ اسٹریٹجک رشتوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ انڈو پیسیفک کی صورتحال، چین کی بڑھتی سرگرمیوں اور افغان امن عمل کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
وزیر دفاع کا یہ دورہ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل گروپ کواڈ کے سربراہ اجلاس کے بعد ہو رہا ہے اور یہ بائیڈن انتظامیہ کے کابینہ رینک کے کسی عہدیدار کا پہلا بھارت دورہ ہے، اس لیے اسے یہاں کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ 10 مارچ کو بھارتی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ لائیڈ آسٹن کے دورے میں باہمی دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے، علاقائی سیکورٹی چیلنجز اور آزاد، قابل دسترس اور جامع انڈو پیسیفک کو یقینی بنانے میں مشترکہ مفادات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے چیئرمین سینیٹر باب مینینڈیز نے دورے سے قبل لائیڈ آسٹن کے نام ایک مکتوب میں کہا کہ وہ بھارت کے سامنے اس کی جانب سے روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کا معاملہ اٹھائیں۔ اگر بھارت اس سودے کے سلسلے میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا یہ قدم امریکی قانون کے مطابق پابندیوں کے نفاذ کو مدعو کرے گا۔ انہوں نے بھارت میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کا مشورہ دیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار پشپ رنجن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اور بھارت کی سب سے بڑی چنتا اس سمے S-400 میزائل خریدنے کی ہے، روس سے جیسے بھی اسے حاصل کرنا ہے، کیونکہ چین سے ہمارا تناؤ تو کم ہوا ہے لداخ میں، لیکن وہ فل پروف نہیں ہے۔ جب تک بھارت کی طاقت تبھی بڑھے گی جب S-400 میزائل یہاں پر آ سکتی ہے، ایسی چنتا یہاں پر رکشا وشیشجوں نے بھی ویکت کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بھارت کی ایک ٹیم S-400 کی ٹریننگ لینے کے لیے روس جا چکی ہے اور دوسری جانے والی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھارت امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے کیسے میزائل نظام حاصل کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انسانی حقوق، جمہوریت اور دفعہ 370 کے خاتمے جیسے موضوعات زیر بحث آتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ بات چیت کس رخ پر جاتی ہے۔
لارڈ آسٹن یا راجناتھ سنگھ دونوں کی بات چیت سیم پیج پر ہوتی ہے، ایک ہی دھارا پہ بات چیت آگے بڑھتی ہے، تب تو بھارت امریکہ سمبندھ کو مضبوط ہم ورنہ مان سکتے ہیں۔
پشپ رنجن کے مطابق امریکہ بھارت کی مدد سے انڈو پیسیفک میں چین کی سرگرمیوں کو روکنے کے علاوہ افغانستان میں بھی بھارت کا کردار چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس انتباہ کے باوجود کہ اگر بھارت میزائل نظام خریدتا ہے تو اس پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، اس نے اکتوبر 2018 میں $5 بلین کے سودے پر دستخط کیے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب مسائل پورے خطے کو غربت میں دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان اپنے پڑوسی سے سیکیورٹی چیلنجوں کے باوجود ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ جمعرات کے روز اسلام آباد میں منعقد نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ سیکیورٹی اخراجات بڑھانے کے لیے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے اور ان چیلنجوں سے نمٹ کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع سکھر میں پولیس نے 5 صحافیوں سمیت متعدد افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین اور ملک سے بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ مقدمے میں نامزد ہونے والے صحافیوں نے الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہے۔ تاہم سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کے خلاف درج مقدمے میں انصاف کے تقاضے پوری کرے گی۔ واضح رہے کہ صوبے میں اس سے قبل بھی صحافیوں کے خلاف دہشت گردی قوانین کے تحت صرف 1 سال میں 50 سے زائد مقدمات قائم کیے گئے،
لیکن ان میں سے اب تک ایک بھی ثابت نہیں ہوا. تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
سندھ کے ضلع سکھر میں پولیس نے 15 مارچ کو ایک مقدمے کا اندراج کیا جس میں سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے ورکر سمیت 5 صحافیوں کو بھی نامزد کیا گیا. پولیس نے درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی قوانین اور پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کو بھی شامل کیا ہے جس میں ملک سے بغاوت، ہنگامہ آرائی اور مجرمانہ سازش جیسی سیکشنز بھی شامل ہیں. تاہم صحافیوں نے ان سنگین الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پولیس کی جانب سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. اس مقدمے میں نامزد صحافی امداد پھل پوٹو کے مطابق وہ ایس ایس پی آفس کے باہر ہونے والے ایونٹ کی کوریج میں شریک تھے جس میں سول سوسائٹی کے ارکان اور سیاسی جماعتوں نے مبینہ ماورائے عدالت قتل کے خلاف احتجاج کیا تھا. تاہم انہیں مقدمے میں نامزد کرنے کا مقصد انہیں کوریج سے روکنا ہے.
وہ احتجاج جو ہے وہ سول سوسائٹی کا قوم پرستوں کا نسخہ تھا. ہمارے ساتھ ہے جو ہے وہ متعدد اور صحافی بھی تھے جنہوں نے کوریج کیے. احتیاط پہ آ کر جو ہے وہ گدار بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے، دفعات شامل کر کے ہم پر مقدمہ درج کیا ہے اور جس میں ہم 5 صحافی جو ہے وہ شامل ہے.
ادھر دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ جی ایس ان قومی محاذ کے رہنماؤں ڈاکٹر نیاز کالانی، ریاض چانڈی اور مجید میرانی سمیت 50 سے 60 افراد نے مین شکارپور روڈ کو بلاک کیا. مظاہرے میں یہ صحافی بھی شامل تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سکھر پولیس کے خلاف سرعام لاؤڈ اسپیکر پر بغاوتی تقاریر کی گئیں، انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. صحافیوں کے الزامات پر ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ حکومت ہر کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کرے گی اور کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے.
میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراؤں گا کہ معاملات کو قانونی شکل میں قانون اور آئین کے مطابق حل کیا جائے گا. اینڈ دی گورنمنٹ آف سندھ ول میک شور کہ کسی شخص کے ساتھ، چاہے وہ صحافی ہو یا عام آدمی ہے، اس کے خلاف کوئی غلط کارروائی نہ ہو.
لیکن سندھ میں صحافیوں کے خلاف مقدمات قائم کرنا اور ان مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کا استعمال کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی سال 2020 میں سامنے آنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں صرف ایک سال کے دوران 50 صحافیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے جن میں سے اب تک کسی ایک میں بھی الزام ثابت نہیں ہوا، جبکہ ان میں سے 1 درجن کے قریب مقدمات صرف سکھر میں داخل کیے گئے. ایسے صحافیوں میں سے کئی نے بتایا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے بارہا مدد کے دعووں اور وعدوں کے باوجود ان کی کوئی مدد نہ کی گئی اور سندھ پولیس کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا بھرپور طور پر غلط اور انتقامی استعمال کیا جا رہا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس آج جمعے کے روز جنوبی ریاست جارجیا پہنچ رہے ہیں جہاں COVID-19 وبا میں تیزی دیکھی گئی اور جہاں ایک مساج پارلر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. امریکی صدر بائیڈن اور نائب صدر ہیرس جارجیا میں ایشیائی امریکیوں کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے اور ان سے فائرنگ کے اس واقعے کے حوالے سے بات چیت کریں گے جس میں ایشیائی امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. جارجیا کے حکام نے فی الحال فائرنگ کے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار نہیں دیا کیونکہ اس حملے کے مشتبہ شخص نے بیان دیا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ جن سے مسائل کا نتیجہ تھا. صدر اور نائب صدر COVID-19 کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں طبی حکام سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے. پروگرام کے مطابق انہیں مدد ہے پر مبنی کووڈ ریلیف پیکج سے متعلق ایک ریلی میں شرکت کرنا تھی، تاہم فائرنگ کے واقعے کے بعد یہ ریلی ملتوی کر دی گئی. اسی دوران امریکہ اور میکسیکو کے اہلکاروں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا ہے کہ امریکہ میکسیکو کو کرونا وائرس کی ترسیل کے لیے شرائط عائد کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنا اور میکسیکو کی سرحد پر موجود چیلنج سے نمٹنا سفارتی مقاصد میں شامل ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے جاپانی ہم منصب کو بتایا کہ چین سمیت متعدد ممالک ویکسین سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں ویکسین کی فراہمی کے ساتھ سیاسی یا جیو پولیٹیکل معاملات کو شروط نہیں کرنا چاہیے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے لیے امریکہ کے سابق سفیر کرس چن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ملکوں کو ویکسین کی فراہمی سے متعلق مقابلہ بازی ایک صحت مندانہ رجحان ہے اور مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب یہ مقابلہ بازی تعاون اور رابطہ کاری سے آگے نکل جاتی ہے. کرونا وائرس کے بارے میں بات ہوئی تو آئیے کچھ اور خبریں اسی حوالے سے. جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے جمعہ رات کو اعلان کیا کہ ٹوکیو میں COVID-19 کی وجہ سے ایک ماہ سے جاری ہنگامی حالت پیر کے روز سے ختم کر دی جائے گی، جس کے لیے انہوں نے جنوری میں ہونے والی انفیکشن کی شرح میں کمی اور ہسپتالوں میں مریضوں کے کم داخلے کا حوالہ دیا. ایئر لائنز اور ٹریول انڈسٹری سے وابستہ افراد کرونا کی وبا کے نتیجے میں سفر کرنے والوں کی تعداد میں بے حد کمی کو پورا کرنے کے لیے ویکسین پاسپورٹ کی حمایت کر رہے ہیں، اور یورپ میں حکام گرمیوں کی تعطیلات کو سامنے رکھتے ہوئے اس خیال کو فوری طور پر قبول کر سکتے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ آیا ان اقدامات میں سے کسی کو بھی پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر قبول کیا جائے گا یا نہیں، اور اس کے نتیجے میں مسافروں میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ٹریول انڈسٹری کے لیے صورتحال مایوسی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور امریکہ کے ایوان نمائندگان میں تمام ڈیموکریٹ سرکان کے ساتھ ساتھ 11 ریپبلکن ارکان نے امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ کی منظوری کے حق میں ووٹ دیے۔ اس طرح یہ قرارداد 197 کے مقابلے میں 228 ارکان کی حمایت سے منظور ہوئی۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے دو ایسی قراردادیں منظور کی جو امریکہ میں مقیم 1,10,00,000 غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت فراہم کریں گی۔ تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
جمعرات کو ایوان نمائندگان میں تمام ڈیموکریٹ سرکان کے ساتھ ساتھ 11 ریپبلکن ارکان نے امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ کی منظوری کے حق میں ووٹ دیے۔ اس طرح یہ قرارداد 197 کے مقابلے میں 228 ارکان کی حمایت سے منظور ہوئی۔ اس منصوبے کے تحت 23,00,000 ڈریمرز اور غیر قانونی تارکین وطن جو اپنے بچپن میں امریکہ میں داخل ہوئے یا پھر انسانی بنیادوں پر چلنے والے کسی پروگرام کے تحت امریکہ آئے، ان کو مستقل قانونی حیثیت مل سکتی ہے۔ بعد ازاں ان کے امریکہ کی شہریت کے حصول کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان نے فارم ورک فورس ماڈرائزیشن ایکٹ بھی 174 کے مقابلے میں 247 ووٹوں سے منظور کیا۔ اس سال امیگریشن کے سلسلے میں ڈیموکریٹس کی پہلی یہ فتح ہے۔ اس معاملے کو سینٹ میں ریپبلکنز کی جانب سے زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو امیگریشن بل میں بارڈر سیکیورٹی کو سخت تر بنانے پر زور دے رہے ہیں۔ اگر صدر کے دستخطوں سے امریکن ڈریم اینڈ پرومس ایکٹ قانون کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سے اوباما دور کے ڈاکہ پروگرام کے تحت بچپن میں والدین کے ساتھ امریکہ داخل ہونے والوں اور 18 سال کی عمر سے پہلے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے افراد 10 سال کے لیے مشروط مستقل سکونت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو جائیں گے۔ البتہ ان کے لیے بعض شرائط کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اس پروگرام کے تحت وہ لوگ اہل ہوں گے جنہوں نے کالج ڈگری حاصل کر رکھی ہے، یا وہ 2 کے بیچلر پروگرام میں اپنا اندراج کرا چکے ہیں، یا پھر انہوں نے کم از کم 2 کے لیے امریکہ کے فوج میں خدمات انجام دی ہوں، یا پھر انہوں نے 3 کے لیے امریکہ میں کام کیا ہو۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور الاسکا میں امریکہ اور چین کے اعلیٰ سطحی عہدیداروں کے درمیان پہلے اجلاس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر نکتہ چینی کی گئی۔ جمعرات کو یہ پہلی ان پرسن میٹنگ ایسے وقت پر ہوئی جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں شدید تناؤ پایا جاتا ہے۔ اور ایران کے لیے امریکی خصوصی نمائندے رابرٹ میلن نے عندیہ دیا ہے کہ عراق میں امریکی افواج پر ایرانی پراکسیوں کے حالیہ حملوں سے بائیڈن انتظامیہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ نئے سفارتی اقدام کے ساتھ امریکہ ایران کشیدگی کو حل کرنے کے سلسلے میں حمایت حاصل کی جا سکے۔ وہ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے ساتھ بدھ کے روز ایک انٹرویو کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کو شائع ہونے والے پولیٹیکو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ جوہری معاہدے کی پاسداری کرتا ہے تو ایران غیر جوہری امور پر تبادلہ خیال کرنے پر غور کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، روس میں منعقد ہونے والی افغانستان کانفرنس امریکہ کی جانب سے علاقے کی ممالک کی مدد سے افغان سمجھوتا حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
جمعرات کو روس نے افغانستان امن کانفرنس کی میزبانی کی، جس میں افغان حکومت کے نمائندے اور ان کے طالبان حریف نے بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں افغان امن کو آگے بڑھانے کی بات کی۔ یاد رہے کہ ماسکو کانفرنس 3 بین الاقوامی کانفرنسز کا حصہ ہے۔ پاک افغان سرحد پر تجزیہ کار نور زمان اچکزئی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک دونوں طرف مکمل اتفاق پر نہیں پہنچتے۔
آج طالبان کا ایک موقف سامنے آیا ہے کہ جب تک مکمل فیصلے نہیں ہوتے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ جنگ بندی نہیں کریں گے۔ اگرچہ آج پہلا کانفرنس ہے اور مزید بھی کانفرنس ہونے ہیں، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ طالبان کا کیا موقف مزید سامنے آتا ہے؟
علاقے کے ممالک کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟
بھارت کا زیادہ اثر رسوخ ہے اس وقت افغانستان میں، پاکستان کتنا اثر رسوخ نہیں، کیونکہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہندوستان کے بڑے اچھے تعلقات، کیونکہ مین ہمسائے تو یہی دو ممالک ہے، اور پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا خوش آئند موقع ہے کہ آج پہلی مرتبہ براہ راست افغان وفد جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہے روس میں، میں بھی ممکن ہے کہ کچھ معاملات طے ہو جائے۔
یہ تھے پاک افغان سرحد پر سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی۔ دوسری طرف نیو یارک کے بافلو اسٹیٹ کالج میں انٹرنیشنل کمیونیکیشنز کے پروفیسر فیضان حق کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کا منصوبہ علاقے کے ممالک کے تعاون سے کامیاب ہو سکتا ہے۔
اگر تو گارنٹیز موجود ہوتی ہیں امریکہ کی، رشیا کی اور چائنا کی، تو پھر یہ انٹرم گورنمنٹ کام کر جائے گی، کیونکہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو پیچھے سے جو طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی کوآرڈینیشن امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں میں وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے اور اگر ڈومینیشن کی گیم جو ہے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے افغانستان میں، تو پھر یہ انٹرم گورنمنٹ کام نہیں کر پائے گی۔
تو آپ کے علم ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ مئی تک وہ تمام ٹروپس واپس لے جائیں گے، آپ کی نظر میں یہ ممکن ہے کہ اس ڈیڈ لائن میں کوئی لچک پیدا ہو؟
جی، میرا خیال ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس میں ضرور لچک دکھائے گی، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے وہ وہیں سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے جہاں پر پریزیڈنٹ اوباما نے چھوڑی تھی۔ تو اس میں جو سسٹینڈ انگیجمنٹ ہے، جو کہ ان کا ایک اسٹریٹجی رہی ہے، اس کے محور شاید بدل جائیں، لیکن اس ایریا میں امریکہ کی سسٹینڈ انگیجمنٹ رہے گی۔
یہ تھے نیو یارک میں انٹرنیشنل کمیونیکیشنز کے پروفیسر فیضان حق، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے۔ میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن جس انسانی بحران کا شکار ہے، اسے وسیع معنوں میں دنیا میں بدترین خیال کیا جاتا ہے، جبکہ لاکھوں بچوں سمیت 2 کروڑ لوگ قسم و پرسی کے عالم میں امداد کے طالب ہیں۔ وزیر خارجہ نے عطیہ دینے والوں کی ایک کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنا کردار وہ ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے انسانی امداد کے طور پر تقریباً 19.10 کروڑ ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کرنے پر مسرت ہے، جس کے بعد 2021 کے مالیاتی سال میں ہماری امدادی رقم 35 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ 6 سال پہلے جب سے اس بحران نے جنم لیا ہے، امریکہ نے مجموعی طور پر یمنی لوگوں کے لیے 3.4 ارب ڈالر سے زیادہ مہیا کیے ہیں۔ اس فنڈنگ سے امریکی شراکت داروں کو ضروری اعانت کی ترسیل میں مدد حاصل ہوتی ہے، جس میں خوراک، تحفظ، تعلیم، پناہ گاہیں، صحت، گندے پانی کی نکاسی اور غذائیت کی شدید کمی سے بچاؤ اور ان کا علاج شامل ہے۔ اسے پانی کے نظام کی بحالی، ضروری سڑکوں کی تعمیر اور خاندانوں کی آمدنی کے حصول میں مدد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یمن میں انسانی بحران کو ختم کرنے کا بالآخر واحد طریقہ وہاں جنگ کا خاتمہ ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ امن کے قیام کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ ہم نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ یمن کے لوگوں کی فلاح کو اپنی پالیسی میں اولویت دیں گے، جبکہ انصار اللہ کے لیڈروں پر، جنہیں حوثی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دباؤ جاری رکھیں گے۔ ہم حوثیوں پر زور دیتے ہیں کہ سرحد کے آر پار اپنے حملے اور فوجی کارروائیاں بند کر دیں، جن سے جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ ہم اقوام متحدہ کی قیادت میں کی جانے والی کوشش اور عالمی ادارے کے خصوصی ایلچی مارٹن گرفت کے ان اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جن کا مقصد جنگ بندی کرانا، انسانی رسائی کو بڑھانا اور امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانا ہے۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی لینڈر کنگ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کی حکومتوں نے تنازع کے حل کا عہد کر رکھا ہے، اب یہ حوثیوں کا کام ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی وابستگی کا مظاہرہ کریں۔ امریکہ حوثیوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مار پر جاری حملے بند کر دیں، جہاں اندرون ملک بے گھر ہونے والے 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور وہ امن کی جانب تعمیری اقدام کریں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم امن مذاکرات کی تیزی کے ساتھ بحالی کے بارے میں پر امید ہیں۔ جن کا مقصد بالآخر اس تنازع کو ختم کرنا ہے. اب یہی وقت ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور ایک زیادہ مستحکم اور خوشحال یمن کا قیام عمل میں لایا جائے جس کے شہری اپنی زندگیوں کی اثر نو تعمیر کرنے کے قابل ہو سکیں اور آخر کار ایک بہتر مستقبل کی خواہش کر سکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بحث چلانے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش ہے مجلس مذاکرہ یعنی راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاکھ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب, یمن میں خانہ جنگی اور جنگ کو اب 7 سال ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مصائب و آلام کا شکار ہیں. بے شمار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں اور بے گھر ہو گئے ہیں. ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور مشرق وسطی میں امریکہ کی نئی پالیسی کے بعد کیا وہاں پر جنگ کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے اور عام آدمی کے مسائل کے حل کی جانب کوئی پیش رفت ہوئی ہے, ماہرین سے گفتگو کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یمن سے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی کمیونیکیشن آفیسر دنیا اسلم خان. یہ فرمائیے دنیا صاحبہ, کے مشرق وسطی میں امریکہ کی نئی پالیسی کے بعد کیا یمن میں جنگ کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے, کچھ حالات بہتری کی طرف مائل ہوئے ہیں؟
جعفری صاحب, صورتحال ابھی بھی پہلے سے زیادہ مختلف نہیں ہے, کیونکہ جو فنڈنگ کی ضرورت ہے یمن کو, جس میں اب قحط سالی کی سی صورتحال پیدا ہونے والی ہے, کیونکہ جتنے بھی وہاں کے پورٹس ہیں اور بلوکیٹ کی وجہ سے ہیومینیٹیرین ایڈ اس رفتار سے آ نہیں رہی جس رفتار سے آنی چاہیے اور جتنا وہاں ضرورت ہے, کہ ابھی بھی 60% یمن کی آبادی انٹرنیشنل ایڈ کے اوپر ان کا انحصار ہے. تو مارچ کے شروع میں اقوام متحدہ نے ایک پلیجنگ کانفرنس کا انعقاد کیا تھا, جس میں تمام ڈونر سے یہ اپیل تھی کہ یو این کو اور یمن میں موجود جتنے بھی ہیومینیٹیرین ادارے ہیں ان کو تقریباً 3.8 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے کہ وہ یمن کی 22 ملین لوگوں کی مدد کر سکے. لیکن نتائج جو کانفرنس کے اختتام تک آئے وہ انتہائی ڈس اپوائنٹنگ تھے, کیونکہ جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں گنا کم پلیجز ہمیں موصول ہوئے. تو ایک ایسا ملک جس میں ابھی بھی فرنٹ لائنز ایکٹیو ہیں, 16 محاذوں پہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, ایک ایسا ملک جہاں پہ 4 ملین کے قریب لوگ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ڈسپلیسڈ ہیں, اور ایک ایسا ملک جس میں جو بہت تیزی سے قحط سالی کی طرف گامزن ہے, اس کو انٹرنیشنل سپورٹ کی اور شدید ضرورت ہے اور جلد از جلد ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ امداد جس کی ضرورت ہے لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی تو پھر جو صورتحال ہے اس کو واپس کنٹرول میں لانے کے لیے بہت ساری دہائیاں لگیں گی, اگر سینچریز نہیں تو.
جو امداد مانگی جا رہی ہے جس کی اپیل کی گئی ہے وہ کتنی تھی اور آیا کتنا ہے؟
جو امداد کی گئی تھی, جس کی اپیل کی گئی تھی, وہ 3.8 بلین ہے, جبکہ جو موصول ہوئی ہے وہ بھی ابھی امداد موصول نہیں ہوئی, لیکن صرف پلیجز جو مختلف ڈونر ممالک کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ تقریباً 1 بلین کے قریب ہیں, 1 بلین سے تھوڑا سا زیادہ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن میں صورتحال انتہائی مخدوش ہے, لیکن جو امداد کی صورتحال ہے وہ بھی اتنی مخدوش ہے. اس اس لحاظ سے امداد آ نہیں رہی ہے. اب جس ملک میں 40 لاکھ کے قریب لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوں, اور ان ڈسپلیسڈ لوگوں میں میں آپ کو بتاؤں جعفری صاحب, ہر 4 میں سے ایک فیملی کی سربراہ ایک خاتون ہے, کیونکہ یا تو ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ شاید جنگ میں معذور ہو گئے ہیں اور وہ کمانے کے لائق نہیں رہے ہیں. اور خواتین اس طرح کے سیٹ اپ میں ان کو کلچرل ریسٹرکشنز کی وجہ سے اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں یا امداد کے حصول میں امداد حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگ سکیں. تو صورتحال آپ جتنا آپ کو نیوز میں دیکھنے کو مل رہا ہے, میری خواہش ہے کہ شاید نیوز یا نیوز چینلز اور اخبار والے اور زیادہ کوریج یمن کی کرتے, جتنا آپ سن رہے ہیں حقیقت میں صورتحال اس سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے.
یہ کہا جاتا ہے کہ یمن میں جو بچے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
کیونکہ دوائیاں پورٹ, میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی پورٹس ہیں جیسے حدیدہ پورٹ ہے وہ ملک کی شہرک تھی جب جنگ نہیں تھی, یمن آنے والے جتنے بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ حدیدہ کے راستے ہوتی تھی. اب حدیدہ کے جو بندرگاہ ہے وہ بند ہے, اور امداد کا واحد راستہ حدیدہ کے ذریعے ہے, خاص کر نارتھرن یمن میں. اور خواہ وہ دوائیاں ہو, ہیومینیٹیرین ایڈ ہو, خوراک ہو, تیل ہو, آپ کو میں بتاؤں یمن میں سنا میں لوگ 3-3 دن لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے کار میں پٹرول ڈلوانے کے لیے, اور وہ 3 دن اپنے کار میں سوتے ہیں جب تک فائنلی ان کی باری آتی ہے اور وہ کار میں پٹرول ڈالتے ہیں, جو کہ اب ایمرجنسی ہی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک لگژری ہے جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیں آپ کے گھر میں بیمار بچہ ہو یا بیمار خواتین ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو, ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے اگر آپ کو فوراً ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے بچوں کی بات کی, کیونکہ بچے بے تحاشا تعداد میں مال نرشت ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ماؤں کو اتنی خوراک اور دوائیاں نہیں ملتی جتنی کی ضرورت ہے. خوراک جتنی آپ کو پر ڈے کے حساب سے ضرورت ہے نہیں مل سکتی. میں ڈسپلیس فیملی سے جب ملتی ہوں وہ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا, اور وہ پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, اور وہ ایک وقت کا کھانا یا تو روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایک کپ چائے یا پھر تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں. تو جس فیملی میں آپ کو دن میں ایک بار خوراک ملے, اور کہیں کہیں فیملیز ایسی ہیں جن میں جو فیملی کے جیسے والدین ہو گئے وہ خود کھانا اسکپ کرتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہو جو بچے کھا سکیں, تو اس وجہ سے مال نرشت بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. فیملیز مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجیں, یا والدین جو ہے اپنی بچیوں کی کم عمر میں شادیاں کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے. تو یہ ساری جو نیگیٹو کوپنگ میکینزم ہے یہ ہم فینومینا دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ خوراک کی کمی, وسائل کی کمی کی وجہ سے ہے جو تبھی حل ہو سکتے ہیں. ایک تو اگر جنگ بندی ہو, بندرگاہ میں جو نقل و جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بحال ہو جائے, اور ملک میں انہینڈرڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے جتنی امداد کی ضرورت ہے وہ پہنچے, کیونکہ اس وقت خوراک کی شدید قلت ہے, اور خاص کر جو فیملیز جنگ میں ڈسپلیسڈ ہوئی ہیں ان میں سے ہر 3 میں سے 2 فیملیز جو ہیں وہ شدید ترین خوراک کی کمی کا شکار ہے.
ہوتیز کو اس فہرست سے نکالے جانے کے بعد جو دہشت گرد گروپوں کی فہرست تھی, کیا اب بھی امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں پڑ رہی ہیں؟
کیونکہ امداد کی ترسیل ہمیشہ سے سلو تھی, اور ڈونرز کی طرف سے امداد آتی ہے لیکن امداد 100% کبھی بھی نہیں موصول ہوئی کسی بھی یو این کے ادارے کو. اگر میں یو این ایچ سی آر کی بات کروں تو پچھلے سال ہمارے پروگرام صرف 60% ہمیں فنڈنگ ملی تھی. 60% فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں. امید تو یہی ہے کہ ڈیزگنیشن ختم ہونے کے بعد اور یو ایس کی جو نئی پالیسیز ہیں, اور ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں حالات بہتر ہوں, لیکن اس وقت میرا خیال ہے یہ امید لگانا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں صورتحال تبدیل ہو جائے گی ممکن نہیں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اگر سیز فائر ہوتا ہے اور امداد کی بحالی ہوتی ہے یا ڈونرز جس حساب سے امداد دے رہے ہیں یا کمٹ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ کمٹ کریں, تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جو فیمن ہے اس کو روک سکیں, فیمن کے بعد جو فیملیز ڈسپلیس ہوئی ہیں ان کو مکان دیا جا سکے, شیلٹر دیا جا سکے اس وقت تک جب تک وہ اپنے گھروں کو واپس پہنچتے ہیں, یا کیش اسسٹنس, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے پاس جو تھوڑا بہت روزگار کے وسائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو تمام جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں جس میں یونیسیف, یو ایف پی, یو این ایچ سی آر شامل ہیں, ہم لوگوں کو کیش اسسٹنس دیتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے. جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کیش کو استعمال کرتے ہیں تو 97% لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ خوراک کی چیزیں لے لیتے ہیں. تو اگر امداد آئے اور جتنی کی ضرورت ہے اس حساب سے آئے تو ممکن ہے کہ صورتحال بدل سکتی ہے, لیکن سب سے ضروری اس وقت یہ ہے کہ جنگ بندی ہو. اس وقت بھی مغرب میں صورتحال انتہائی مخدوش ہے. مغرب میں اس وقت آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جتنے 4 million کے قریب لوگ جو ڈسپلیس ہیں 40 lakh, اس میں سے 10 lakh کے قریب مغرب میں رہتے تھے, اور اب مغرب میں جب صورتحال خراب ہو گئی ہے تو وہ لوگ دوبارہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو شیلٹر دینا, ان لوگوں کو خوراک دینا, ان تک امداد پہنچانا اس وقت پرائیورٹی ہے. تو جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی لوگوں کی صورتحال بدلنے میں کافی عرصہ لگے گا.
سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امیریٹس کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل میں التوا کے بعد بھی کیا جنگ کی شدت میں کمی نہیں آئی ہے وہاں پر؟
جنگ بندی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس وقت 16 ایکٹیو فرنٹ لائنز ہیں جس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں, جس میں مغرب, تائز اور حدیدہ سر فہرست ہے. حدیدہ سیز فائر کی اگریمنٹ کے باوجود بھی حدیدہ میں حالات ٹھیک نہیں ہے. سویلین کیجوالٹیز کی تعداد حدیدہ میں سب سے زیادہ ہے 2015 سے لے کر اب تک. تائز کی آپ شاید کبھی خبر سنتے بھی نہ ہو کیونکہ مغرب آج کل میڈیا میں زیادہ مینشن ہو رہا ہے, لیکن تائز میں بھی مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں. تو جنگ بندی ابھی تک ہوئی نہیں ہے, ابھی بھی لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. دلی کے حساب سے وہ مجبور ہیں کہ ان کے گھروں پہ جب گولہ باری ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں کہیں اور سیف لوکیشن میں پناہ لیتے ہیں. تو آن گراؤنڈ سچویشن ابھی بھی بدلی نہیں ہے, ابھی بھی بہت ہی ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے جنگ بندی کے لیے, امداد کے لیے اور لوگوں کی سپورٹ کے لیے کہ ان کو ہم ان کی مزری سے نکال سکیں.
ان حالات میں وہاں پر کرونا کی کیا صورتحال ہے؟
اس وقت یمن میں صرف 50% جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ فنکشنل ہیں, اور کیونکہ جو آپ نے لسٹ بتائی, جنگ, خوراک کی قلت, افلاس, بھوک, بے روزگاری, یہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کورونا کو بھول گئے ہیں. کورونا ان کی ٹاپ مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کورونا سے پہلے یمن کولرا میں مبتلا تھا, کولرا, چکنگنیا اور بہت ساری جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. تو یمن میں کیونکہ یمن ایک یو این کے مطابق از دا ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس, کورونا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کورونا کیسز وہاں پہ ہے نہیں. ڈبلیو ایچ او کے مطابق شاید کورونا سے مرنے والوں کی تعداد یا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد یمن میں بہت زیادہ ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. وہاں آپ جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے عدن میں, ان کے مطابق کیسز بڑھ رہے ہیں. نارڈرن یمن میں کیونکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی قلت ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پتہ چل سکے کہ کورونا کی اصل صورتحال کیا ہے, لیکن ممکن یہ ہے ایک اندازے کے مطابق صورتحال یقیناً اچھی نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے یہ پتہ لگانا کہ ایگزیکٹ تعداد کیا ہے تقریباً ناممکن ہے.
یہ بتائیے کہ وہاں پر کرونا کی ویکسین کا بھی کوئی بندوبست کیا گیا ہے, آ رہی ہے, کوئی امید ہے اس بارے میں؟
بالکل اچھی خبر یہ ہے کہ ڈبلیو ایچ او اور جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے یمن کی ان کے مطابق کووکس ویکسین کو وہ یمن لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جیسے ہی کووکس ویکسین آتی ہے تو فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ پرائیورٹی ہیں. ابھی بھی ڈبلیو ایچ او کے ساتھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو جیسے ہی ویکسین آتی ہے اس کا جو شروع ہو جائے گا, لیکن ابھی تک ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ شروع نہیں ہوا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ عمل شروع ہو جائے گا.
کیا یمن میں کوئی بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اگر حالات قابو میں آئے
تو؟ دیکھیے, سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے اور یہ انتہائی شرمناک بات ہے پوری انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے امیر ترین ملکوں کے لیے کہ اتنی زیادہ تعداد میں خوراک یہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور تیلی کے حساب سے خوراک ضائع ہوتی ہے اور دنیا میں ایک ملک ہے یمن جس میں لوگ بھوک سے مریں گے. کہہ سالی کی یہ صورتحال ہے کہ اگر فنڈنگ نہیں آئی تو جون تک اقوام متحدہ کے, آپ نے انتونیو گوٹیرس کو بھی سنا ہوگا, ڈبلیو ایف پی کو بھی سنا ہوگا, مارک لوکوک کو بھی سنا ہوگا, ہم یہی وارننگ دے رہے ہیں کہ قحط سالی کو روکنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے. ممکن ہے کہ ہم جانیں بچا سکیں, لیکن اگر انٹرنیشنل سپورٹ نہیں آئی تو اور قحط سالی واقعی میں شروع ہو گئی, کیونکہ ابھی کچھ پاکٹس ہیں جس میں قحط سالی جیسی صورتحال ہے, لیکن بہت تیزی سے یہ قحط سالی پورے ملک تک پہنچ سکتی ہے, تو اس بڑے المیہ کو بچانے کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ بین الاقوامی برادری یمن کی مدد کریں اور قحط سالی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہوا تو جیسے کہ مارک لوکوک نے کہا کہ صومالیہ یا ایتھیوپیا میں جو قحط سالی تھی اس سے بھی بڑا المیہ ہو سکتا ہے.
یہ تھی دنیا اسلم خان.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ بتائیے کہ یمن کی جنگ کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی کے بعد آپ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟
جو امریکی مقاصد ہیں یمن میں وہ بڑی حد تک قائم ہیں. ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں پر جو ٹیررسٹ تو ہیں وہ اس جگہ کو استعمال کر کے امریکہ کو مشکل لگا لیں یا امریکہ پہ اٹیک نہ کریں, ایک تو یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ریجنلی وہاں پر جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے اس میں امریکن سپورٹرز جو ہیں, یہ ایلائز جو ہیں, ان کا پلہ بھاری رہے اور ایران جو کہ ایڈورسری ہے اس کی بیلنس آف پاور پوزیشن زیادہ امپروو نہ ہو. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو پرماننٹ آبجیکٹیوز ہیں. ایسی کنڈیشن میں جو چینجز کی گئی ہیں ان کا بیسک میسک مقصد یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک حد تک فیل ہو گئی ہے اور اس جنگ کی بجائے اور طریقے نکالے جائیں جو کہ امریکی مقاصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوں. اسی لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ پہ اثر ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنی جارحانہ ایکٹیویٹیز کو روک دیں اور وہاں پر جو ویپنز بک رہے تھے ان کے بس سسپینشن ہو گئی ہے. اسی طرح یو ای کے ساتھ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے جو ہوتیز ہیں ان کے اوپر ٹیررسٹ کا الزام نہ لگایا جائے اور ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے تاکہ جو ڈومیسٹک اکنامک پرابلم ہے یا سوشل پرابلم ہے اس پہ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے. ابھی تک اس پالیسی چینج کا کوئی خاطر خواہ ڈفرنس نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی میجر پالیسی چینج کی جاتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کی افیکٹونیس میں وقت لگتا. یاد رہے کہ یہ جو پہلا جو پالیسی چینج کی گئی تھی یہ فروری کے شروع میں کی گئی تھی, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی دیکھنا ہوگا انسٹیٹیوشنلی سٹیپس لیے گئے ہیں. ایک اسپیشل یو ایس ریپرزینٹیو بنا دیا گیا ہے جو کہ اب یمن کے متعلق سے دیکھے گا اور یمن کی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات یہ ہے جو ریجنل بیلنس آف پاور ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، کیونکہ اس میں صرف سعودی عربیہ اور یو اے ای شامل نہیں ہے بلکہ دوسرے ممالک خاص طور پہ ایران شامل. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکی حل ایلائز ہیں جن میں سعودی عربیہ اور یو اے ای وغیرہ شامل ہیں، ان کی آپس میں جو یونٹی تھی وہ بڑی حد تک کمزور ہو گئی ہے اور وہ کامن انٹرسٹ یا کامن مقاصد کو فالو نہیں کرنا چاہتے، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے انٹرنلی مشکلات پیدا ہو گئی. اب انسٹیٹیوشنلی یہ ایک ایسا مقام پیدا کرنا ہوگا جہاں پر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پالیسیز چاہیے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو سکے.
مارچ میں جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی ہے یمن کے بارے میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام، اس میں جو پلیجز کیے گئے تھے وہ اول تو اس ڈیمانڈ سے بہت کم تھے جو اقوام متحدہ کی جانب سے کی گئی تھی، اور وہ کم پلیجز بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں. ان حالات میں جبکہ یمن کی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے، بین الاقوامی برادری کی کیا ذمہ داری ہے؟
دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری جو بہت اوور ڈیو ہو چکی ہے، ان ادر ورڈز جہاں تک ہیومینیٹیرین مشکلات کا معاملہ تھا وہ کبھی ان کو پہلے سے ختم کر دینا چاہیے تھا، اس مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے جو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ہیومینیٹیرین جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو سیکنڈری اہمیت دی جاتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ فیصلے جو کیے گئے، آپ کا کہنا درست ہے کہ 3.5 بلین ڈالرز مانگے گئے تھے جن سے 1.8 بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ ملی ہے، تو وہ کسی حد تک کمٹمنٹ تو ہے اور ریسورسز بھی آئیں گی. یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ کیسے یہ تمام ریسورسز پہنچیں گی، اور نمبر دو وہ ملک کے اندر کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ جو ڈونرز ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے اور ان کے اپنا میتھڈ ہے ڈلیوری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مشکل آ جاتی ہے کہ یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یمن کس قابل ہے، اس قابل ہے کہ نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے. تو یہ مشکلات تو ہیں. دیکھیے یہ جنگ 7 سال پرانی ہے، ہر قسم کی تباہی ہو چکی ہے وہاں پر. نہ تو کوئی انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹیشن کام کرتی ہے، لوگوں کی لیونگ کنڈیشن بہت خراب ہو گئی ہیں. سب سے دنیا سے سب سے بڑی جو اس وقت غربت ہے اس علاقے میں ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو ان کو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہیومینیٹیرین سپورٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی پہنچنی چاہیے، لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں ہو رہا اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں نے پہلے عرض کی. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ان مشکلات کو کیسے حل کیا جائے. اس کے لیے اب ایک سیپریٹ قسم کی کانفرنس کی ضرورت ہو، وہ کانفرنس جس میں صرف یہی نہیں ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ ہیومینیٹیرین ریسورسز کیسے سپلائی کی جا رہی ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا وہ جو ریسورسز ہیں ان کو کیسے آگے پہنچایا جائے اور کس قسم کے سولوشنز پیدا کیے جائیں تاکہ وہ پرابلم جو ہے بڑی حد تک سالو ہو جائے. تو یہ دیکھیے اس میں وقت لگے گا، اس میں وقت لگے گا اور بڑی حد تک سے کہتے ہیں لوگوں کو اور ملکوں کو اپنی انڈرسٹینڈنگ دکھانی ہوگی، سعودی عربیہ اور یو اے ای بلکہ ایران اور دوسرے ممالک کو.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی جو رائیولری ہے جو نہ صرف مشق وسطی بلکہ اس سے آگے بھی جاری رہتی ہے، اس کا ریفلیکشن یمن کے بے گناہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے اور امریکہ کی اس کوشش کے باوجود لیے ہتھیاروں کی سپلائی کو معطل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان چیزوں میں وقت لگتا ہے. یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں یہ اس سال کے شروع میں کیے گئے ہیں، ابھی ان فیصلوں کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز بنانے پڑتے ہیں، فورسز استعمال کی جاتی ہیں، کمپرومائزز پیدا کی جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ الائز دوسرے ممالک دوسرے کے ساتھ بات کر سکے، اور خاص طور پہ اس کنڈیشن میں یہاں پر ایران کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں تو انڈائریکٹ طریقے نکالے جائیں گے جن کی بیسس پہ ایران کے ساتھ بات ہو سکے، اور ایران کے جو اس علاقے کے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی سامنے میں رکھنا پڑے گا. تو جیسے میں نے عرض کیا جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہاں پر جو سعودی یا یو اے ای کی جو کانفلکٹ ہے ایران کے ساتھ وہ فنڈامنٹل نہیں ہے، ان ادر ورڈز اس کی وجہ سے یمن میں پرابلمز نہیں ہوئی. جہاز میں جو پرابلم ہوئی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے نیشنل جو ریجنل انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کس حد تک یہ ممالک آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور کمپرومائزز حاصل کر سکتے ہیں.
امریکہ کی جو نئی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطی کے لیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت آنے والے دنوں میں جو یہ رقابتیں ہیں ایران اور سعودی عرب کی، ان کی شدت میں کمی آ سکتی ہے، اور کیا ایک زیادہ مستحکم مشرق وسطی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے جس میں یمن کی جنگ کو روکنے کے اقدامات کو زیادہ اولیت اور ترجیح دی جائے؟
جی دیکھیے، امید تو رکھنی بہت ضروری ہے، اور اب تو اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر امریکہ یا دوسرے ممالک اور ایران اور سعودی عرب سب کے اپنے انٹرسٹ میں، نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یمن کی پرابلم کو سالو کریں اور کسی حد تک یمن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کر، اس کی پرابلمز کو، اس کے چیلنجز کو نیوٹرلائز کر. تو اس کے لیے جو امریکن پالیسی ہے وہ ایک بہت اہم پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ امریکہ فرسٹ کی جو ایشو تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ کام نہیں کرے گا. امریکہ جو ہے اپنے ڈومیسٹک اور نیشنل گلوبل انٹرسٹ کو سامنے رکھے گا اور ان کو پراپر قسم کی ویٹیج دے گا، اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنجز جس میں ریجنل چیلنجز آ جاتے ہیں، سعودی عرب اور ایران کا چیلنج آ جاتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کس حد تک نیشنل پالیسی استعمال کی جا سکتی ہے کہ وہ ملک اپنی اس جو کنفرنٹیشن سے اسٹیٹ ہے اس سے ذرا پیچھے ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجن میں آپ کو بڑی حد تک ہر قسم کی پرابلم کو دیکھنا ہوگا. فار ایگزامپل امریکہ کی اور ایران کی جو نیوکل ایشو کی پرابلم ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر اگر کوئی سولوشن پیدا ہو سکتا ہے تو پھر یقیناً اس کے یمن کے اوپر بہت اچھا اثر ہو. کنورسلی یہ بھی درست ہے کہ اگر یمن کے اندر فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، پازیٹو ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے اور نیوکلیئر ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی پازیٹو اثر پڑتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، وقت کی بات ہے، اور جب انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جائیں گی ایلائز کے درمیان تو پھر بڑی حد تک آپ دیکھیں گے کہ سٹیپس آگے بڑھیں گے، جس کی بیسس پر سعودی عربیہ، یو اے ای اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ ایک اس بڑی حد تک ریٹریٹ کریں گے اور فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایران بھی اب اس ایشو سے آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یاد ہے کہ ایران کا اصل انٹرسٹ جو ہے وہ عراق، سیریا، لبنان میں ہے، نہ کہ یمن. تو مطلب یہ کہ اگر یمن کے اندر کسی حد تک نیوٹرلٹی تیار ہو جاتی ہے تو پھر ایران بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال، اس سلسلے میں یورپ کا بھی ایک بڑا وائٹل رول ہے. ظاہر ہے کہ یورپ بھی مشرق وسطی میں انٹرسٹ لیتا ہے، وہاں کے ملکوں کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اس کا جو رول ہے اس وقت، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یورپ بڑی حد تک وڈرا کر چکا ہے. یقیناً اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو ابھی بھی سوچتے ہیں کہ چونکہ مڈل ایسٹ ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے تو اس لیے اس قسم کے ٹینشنز کو ختم کیا جائے، اور یہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو رپروشمنٹ پیدا ہو رہی تھی اس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس علاقے میں نیوکلیئر جو کمپٹیشن ہے اس کو کم کیا جا سکے. یہ تو درست ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک وہ یونیلیٹرلی اثر انداز ہو سکتے ہیں. جو بھی یورپ کام کرے گا اس وقت اس میں بڑی حد تک امریکہ کی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ رشیا خاص طور پہ جو کہ یمن میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور رکھتا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کیسے آگے بڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ چین اپنا اثر و رسوخ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس حد تک وہ پرسوئڈ کرنے کے لیے تیار ہے یا اپنی فائنینشیل ریسورس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ یمن کے اندر مشکلات حل ہو.
روس اور چین کے بارے میں آپ نے بات کی، یہ دونوں ممالک بھی مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یمن ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے. یمن کی جنگ،
آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کا انفلوئنس یمن میں بہت اچھا تھا، بہت بہت لمبا تھا، بڑا اہم تھا بہت عرصے تک. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا، انفیکٹ وہ اثر اتنا اہم تھا کہ اس کے مقابلے میں ایرانی اثر جو ہے بہت لمیٹڈ ہے. روس کی پوزیشن کافی مضبوط ہے اور وہ بڑی حد تک اس مقام پہ ہیں کہ وہ اپنا اثر استعمال کر سکیں, خاص طور پہ یمن میں. تو جہاں تک چین کا تعلق ہے, وہ ایک نئی ایمرجنگ فورس ہے. چین کے انوالومنٹ یو اے ای اور سعودی عرب میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہ کسی حد تک اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہیں.
لیکن یمن کے کانفلکٹ میں روس کا تو کوئی رول بظاہر نظر نہیں آتا.
یہ دیکھیے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن یاد رہے کہ روس کا انفلوئنس جو یمن میں ہوتا تھا بہت گہرا تھا.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر اقبال.
اور سمعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس چھاپری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب